الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کے چونکہ دنیا کے ظاہری کاموں کی اس کو فکر لگی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نسخہ فرمایا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کا ارشاد مبارک ہے جو شخص صبح و شام کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سات مرتبہ جو اس کو پڑھ لے گا تو کفاء اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ او کما قال تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. حضرت فرماتے تھے ہنس کر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے پھر اس کو چائے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کافی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ما اہم مہو ہم علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہم هو الغم الذی یذیب الانسان ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دیتا ہے.
یہ والا پنکھا بند کر دو, اس کو بند کر دو.
اور اب جس کے پاس سے کھانسی کی آواز آئے اس کا گلا دبا دینا, صحیح ہے نا؟ تو ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دے. اللہ تعالی پناہ میں رکھے. ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے, لحیم بھی شحیم بھی, اور دراز قد, طویل القامت, لمبا قد اور خوب صحت مند اور فربا. ان کے 25 سال کا بیٹا, اس کا انتقال ہو گیا. 2 یا 3 مہینے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کو دیکھا, بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے. اس لیے ایسے غم کو, ایک ہوتا ہے عام غم, ایک ہوتا ہے ایسا غم جس کو کہتے ہیں جان کا روگ لگ جانا, اردو میں کہتے ہیں جان کا روگ لگ گیا. تو ایسے غم جس کو ہم کہتے ہیں, اور دوسری احادیث مبارکہ میں بھی اس غم سے پناہ مانگی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. تو ایسے ہم سے, ایسے غم سے جو کہ ہم, جو انسان کو گھلا دے, اس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہم کے, جو کہ من امر دنیا والآخرہ, دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو, تو اس آیت مبارکہ جو کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, 11ویں پارے میں جہاں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اس کی آخری آیت ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, وہ خزانہ ہے کہ جس کی, جو اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رسائی اس خزانے, اللہ تعالیٰ اس خزانے تک اس کو ایسی رسائی دیں گے کہ دنیا اور آخرت کے ہموم اور غموم کے لیے کافی ہو جائے گا. 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ حس کے فرماتے تھے کہ آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب. فرمایا کہ بھائی اب کیا کروں, انگریزی ملکوں میں جانا ہوتا ہے جہاں انگریزی بولی جاتی ہے. آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب, فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے, اپنے گھر والوں کو بھی, اولادوں کو بھی اور دوستوں کو بھی سکھا دے. اب مانا دیکھیے کیسے, مانا بھی بیان فرماتے تھے کہ حسبی اللہ. یہ حسبی اللہ اپنے ترکیبی لحاظ سے اللہ حسبی تھا, اور قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر, مقدم کو مؤخر کر دیا جائے تو اس سے حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا معنی بنے؟ حسبی اللہ تھا یہ, اللہ حسبی یعنی میرے لیے, اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی میرے لیے, اللہ میرے لیے کافی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا جھنڈا لہرانا تھا, اے میاں, یہاں اللہ تعالیٰ نے بس وہیں بیٹھ جائے, ان کو نہ چھڑیں, ان مولوی صاحب کی سلطنت کو مت ہلائیں. یہ سلطنت فقیرانہ ہے اور سلطنت خاکی ہے یہ, کیونکہ خاک نشینی ہے نا. تو حسبی اللہ, جو کہ اپنے ترکیبی لحاظ سے اللہ حسبی تھا, لیکن اللہ تعالی نے سبحان اللہ الفاظ کے رد و بدل سے, یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے زیر اور زبر میں بھی بڑے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں اور علم کا خزانہ ہوتا ہے. لہذا الفاظ کے رد و بدل میں بھی خزانہ ہے. اللہ حسبی, اس کے معنی یہ بنتے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے, اس لیے فرمایا نہیں صرف یہ مت کہو کیونکہ ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا یوں کہو حسبی اللہ, میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اب حسر کے معنی پیدا ہو گئے, پہلے جو تھا اللہ حسبی, میرے لیے اللہ کافی ہے, اب حسبی اللہ کے معنی ہو گئے میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اب اس صرف کا ترجمہ یہ وہ ہے جو ملا ہی کر سکتا ہے. یہ ڈکشنریوں میں نہیں لکھا ہوتا اور گوگل ڈکشنری پہ بھی نہیں لکھا ہوتا, اور پھر گوگل پہ ہوگا بھی کیسے؟ انگریزی تو چل جائے گی گوگل پہ لیکن عربی نہیں چل سکتی کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے. تو گوگل والوں کو پہلے گاف مروانی پڑے گی, اپنے اس گاف کو فنا کرنا پڑے گا, مارنا پڑے گا اس گاف کو. گوگل تو گاف دونوں میں, گوگل میں سے دونوں گاف نکال دیں تو کیا بچا؟ ول. اور سرائی کی زبان میں کہتے ہیں ول سمجھ میں آئندہ, پھر سمجھ آئے گا. اسے کہتے ہیں میں ول آسا, میں پھر آؤں گا, سمجھے نا. دیکھو یہ گوگل کی تحقیق پہلی دفعہ, گوگل دونوں گاف نکال دو اور خیال گاف بھی نکال دے تو گاف نکل کے کیا بچا؟ ول. تو ول سمجھ میں آئے گا, پھر سمجھ میں آئے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی لذیذ بنا دیتے نا, سبحان اللہ. یہ میرے شیخ کی برکتیں ہیں. تو حسبی اللہ, میرے لیے صرف اللہ کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کرایا آگے؟ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, ان کے سوا ہمارا کون ہے؟ سبحان اللہ, کیا ترجمہ ہے, کیا مزیدار. لا الہ الا ہو کا تو لغت کا ترجمہ ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت والا نے اس کا عاشقانہ ترجمہ فرمایا کہ ان کے سوا ہمارا کون ہے, سبحان اللہ. اور کہیں سکھایا لا الہ الا انت, کہو آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ بھائی جب اللہ الہ, یہ ہمارا ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ بھگوان جو ہے وہ اپنا نہیں ہے, ہمارا کیسے ہوگا؟ اب ایک بھگوان کا نام ہے رام, دوسری بھگوان کا نام ہے سیتا, اور اس سیتا کو اٹھا کے لے گیا چیتا, اس چیتا کا نام ہے راکشس شیطان. اب بتائیے بھگوان رام بھگوان, سیتا بھگوان, لیکن بہت دو نمبر بھگوان تھی, کیونکہ پہلے تو ضعف الطالب والمطلوب کا مستاق بنی کہ بتائیے بھگوان کو شیطان اٹھا کے لے جائے؟ ایک بھگوان اتنا بے بس اور پھر وہ رام وہ بھگوان دوسرا بھی بے بس کہ اپنی بیوی وہ سیتا اس کی بیوی ہے بھگوان ہے. وہ بھگوان ہے. اب وہ رام اتنا بھگوان ایسا بے بس کہ راکشس شیطان اٹھا کے لے گیا اور بھگوان کچھ نہ کر سکا. اور پھر سیتا کو دیکھیے اتنی بھگوان اتنی حرامن نکلی کہ وہ اس کے ساتھ چلی گئی. بتائیے جناب اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے گئی تھی لیکن رام اسے چھڑا نہ سکا. رام اس بھگوان کو چھڑا نہ سکا. وہ بھی کچھ وقت مانگ رہا ہوگا کہ اتنے عرصے میں میں کچھ ماجون کھا لوں. اب اس کا کیا ہوا کہ ہنومان جو کہ بندر بھگوان ان کے 5 کروڑ خدا ہے ان کے 5 کروڑ خدا ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی جو مالک صاحب قدرت صاحب قدرت عظیمہ وحدہ لا شریک دیکھیے خدا کی اور مالک کی اور خالق کی یہی صفت ہے کہ اس کی عظمت میں اس کی قدرت میں اس کی بڑائی میں کوئی شریک نہ ہو. اب آپ بتائیے رام کی بھگوانیت میں اس کی خدائی میں راکشس شریک ہو گیا بھگا کے لے گیا اور سیتا کی خدائی میں بھی شریک ہو گیا کیسے ہیں؟ اور ہمارا مالک ہمارا مولا کیسا پالنے والا سبحان اللہ کیسی قدرت والا. اب اس کے بعد وہ ہنومان چھڑا کے لایا. اس لیے ہندو اس کو بڑی عزت سے کہتے ہیں ہنومان جی. کیونکہ ان کی راگ بھگوان کو چھڑا کے لایا تھا نا. پھر ہندو یہ ڈرامہ رچاتے ہیں یہ سب کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے سبحان اللہ کیا فرمایا لا الہ الا ہو. کہو تو ہم ہی تمہیں سکھا رہے ہیں. تم کیا ہماری تعریف کرتے تم کیا ہمیں یاد کرتے کہو ان کے سوا ہمارا کون ہے ان کے سوا ہمارا کون ہے. سبحان اللہ اس پاک مالک پر فدا ہونے کی دعوت دی. پھر آگے کہو علیہ توکلتو تم رام پہ کیا بھروسہ کرو گے. رام پر ایک لطیفہ اور سن لیجئے. ہمارے بزرگ ہیں حضرت والا صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں چائل کے رہنے والے. وہ پہلے ڈاکخانے میں ملازمت کرتے تھے الہ آباد کے ہیں جہاں کے ہمارے رشید صاحب مدہ ذلہ العالی جو تشریف فرما ہے یہ بھی وہیں کے ہیں الہ آباد کے. تو ایک مرتبہ ہندوؤں کے کچھ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کو عادت ہوتی ہے مسلمانوں کو چھیڑنے کی اور جب چھیڑتے ہیں تو پھر منہ کی کھاتے ہیں. لہذا ایک پنڈت نے کہا ان سے چھیڑ کے لیں گے کہ جب تم مسلمانوں کی کو چھینک آتی ہے تو تم کہتے ہو الحمدللہ. یہ سنت ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھائی ہے. تو اس ہندو نے کہا کہ جب تم مسلمانوں کو جب چھینک آتی ہے تو کہتے ہو الحمدللہ، اور جب ہوا کھلتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ وہ ہمارے کام، ان کا نام ہے کامل الہ آبادی، حضرت کامل الہ آبادی صاحب، دامت برکاتہ، اتنے ذہین ہیں. اللہ تعالی نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ حضرت والا ماں شاہ اور صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا اور وہ نیچے بیٹھے اس بیان کو شیر کی صورت میں لکھ رہے تھے، شیر کے سانچے میں ڈھال رہے تھے. ادھر بیان ختم، ادھر پورا منظوم واز تیار. اتنے ماشاءاللہ ذہین، اور ایسی اللہ تعالی نے صلاحیت دی. یہاں کراچی تشریف لاتے رہتے ہیں، اب تو کافی عمر ہو گئی، حضرت کی حیات مبارکہ میں بھی آئے کرتے تھے، ابھی بھی آئے تھے. تو وہ کامل صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بتا دوں، جب مسلمانوں کو چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور بتا دوں جب ان کی ہوا کیا کھلتی، ان کی ہوا کھلتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بتا دوں؟ پنڈت نے اور تکبر سے کہا ہاں بتا. تو فرمایا وہ کہتے ہیں جے رام جی کی، جے رام جی کی. بس وہ ایسا شرمندہ ہوا، خجل کھسیانا ہوا کہ ایک دوسرے پنڈت نے کہا لے اور پوچھ لے. سبحان اللہ. تو سکھایا لا الہ الا ہو، ان کے سوا ہمارا کون ہے. علیہ توکلت، تو جو اتنی صاحب قدرت صاحب عظمت ہو تو بھروسہ اسی پہ کرنا چاہیے. یہ بھی توکلت علیہ تھا، یہاں بھی تقدیم تاخیر کا مرائی بات. تو اب تقدیم تاخیر کے سے وہی حصر کے معنی نکلے. دادا کیا معنی بنے؟ کہ علیہ توکلت، میں صرف انہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں صرف انہیں پہ بھروسہ کرتا ہوں، انہیں پر، کیونکہ بھروسے کے لائق وہی ہے. باقی لوگ اگرچہ محبت بھی ہو، ارادہ بھی چاہتے ہو، لیکن ان کے ارادے کا مراد آباد تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ارادہ کریں اور ہمارا ارادہ مراد آباد پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالی کی قدرت ایسی ہے کہ کن کے ساتھ فیکون جو لگایا، اس میں فائے تعقیبیہ لگا دیا کہ ان کے ارادے میں اور مراد میں تخلف محال ہے. یعنی جس چیز کا ارادہ فرما لیں کہ یہ کام کرنا ہے، بس وہ ضرور ہو کے رہے گا، تخلف محال ہے. ممکن نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کام نہ ہو، ایسی قدرت والے مالک ہیں وہ. اس لیے جس چیز کا ارادہ فرما لے، سبحان اللہ، اذا اراد شیئا، جس چیز کا ارادہ فرما لے، بس کن فیکون کا مصداق و فرم فرماتے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، ذرا تاخیر نہیں ہے. اب وہ جو تاخیر وہ رکھے وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی مرضی ہے. وہ چاہے کہ نہیں دو برس لگے، دس برس لگے، وہ ان کی مرضی ہے. اور وہ چاہے سیکنڈوں میں ہو جائیں تو سیکنڈوں سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. وہ ہوا رب العرش العظیم، عرش عظیم. میرے شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عرش عظیم مجاری قضاء الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالی کے جو فیصلے جاری ہونے کی جگہ. عرش اعظم، عرش عظیم، وہاں سے اللہ تعالی کے فیصلے جاری ہوتے ہیں. تو ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے کام بنانے ہیں، تو اپنے کام بنانے کے لیے ہم کس سے رابطہ کریں؟ بے بسوں سے نہیں، اس سے رابطہ کرے کہ اس ذات سے اور اس جگہ سے رابطہ کرے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں، اور اس کے مالک سے رابطہ کرے. لہذا فرما دیا رب رب، کہ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے عرش عظیم کا. اور یعنی کیا مطلب؟ جو فیصلے جاری ہوتے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے مفید ہوتے ہیں، وہ رب ہے. لہذا کبھی کبھی مسحل بھی دیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی دوا دیتا ہے جس سے الٹی ہو جائے یا موشن ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پیٹ میں زہر بھر گیا. لہذا کبھی فوڈ پوائزن، غذا کے اندر زہر پھیل گیا، وہ بجائے صحت بنانے کے لیے صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ایسے وقت میں کبھی موشن شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر موشن بند کرنے کی دوا نہیں دیتا، حکیم کہتا ہے ہونے دو تاکہ زہر نکل جائے. لہذا کبھی کبھی تربیت میں تھوڑی سی تکلیف بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ابا تھوڑا سا کان بھی لال کر دیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنے باپ کی محبت، اپنے شیخ کی محبت پر اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ میری تربیت کے لیے ہے. لہذا اس کو پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سات مرتبہ فجر کے بعد، سات مرتبہ مغرب کے بعد، صبح و شام سات سات مرتبہ اس کو پڑھے، تو کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام ہموم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. یعنی اپنے غموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے غموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. ایسی قدرت والے مالک. دیکھیں دنیا میں بھی کوئی کہتا نا گھبراؤ مت میں کر دوں گا کام، تو انسان پھر بھی کسی شخص کو دیکھتا ہے اس کو اعتماد ہو جاتا ہے، ایک ظاہری سکون ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دیں گے، ایک اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر کام نہ ہو سکے گا تو سچ بتا دے گا کہ دب گئی، یہ وجہ ہو گئی اس لیے تمہارا کام رک گیا، تمہارے کاغذات میں یہ کمی ہے. جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اللہ تعالی سبحان اللہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کافر کو ولی اللہ بنانے کا فیصلہ کر لیں، فرما لے کہ میں نے کسی کافر کو ولی اللہ بنانا ہے اور فخر اولیاء بنا رہے ہیں، بس دم میں ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں اور اسی وقت ولایت پر بٹھا دیتے ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ شعر کو بہت پڑھتے تھے، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبرے صد سالہ ہو فخر اولیاء. سو برس کے کافر، گبرے صد سالہ، سو برس کے کافر پر بھی، سو برس کے کافر کو پر اولیاء بھی دیکھیں گے، رشک کریں گے کہ جو ہم مجاہدات اور محنتوں سے مقام حاصل کرتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے کیسے اس کی منزلیں طے کرا دی. یہ ہے اس مولا کی شان اور مالک کی شان. لڑے کسی کو عزت ملے، کسی کو عظمت ملے تو اس بندے سے نہ لڑے. کسی کو دولت مل رہی ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، لوگ کسی سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے. اے میاں کیا سوئے گا؟ کیا نیند آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. حسد کرنے سے کیا فائدہ؟ بھائی اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو عزت دے رہے، کسی کے مال بڑھا رہے، کسی کو لوگ اس سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. کوئی چاہے کہ میں خود عزت والا بن جاؤں لوگ مجھ سے محبت کریں، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. سبحان اللہ، حضرت کو دیکھا ایسی محبت. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو، حضرت والا ماں شاہ کی محمد مدھر صاحب دعوت برکاتم کو. اب عالم یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، حضرت کو انگریزی آتی نہیں، ان کو اردو نہیں آتی بس. لیکن عالم یہ کہ ہر مجلس میں پہنچتے ہیں. بھائی کیا ہے، تم سمجھتے تو ہو نہیں؟ کہا بس حضرت جو فرماتے ہمارے دل میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کہتے ہم تو کچھ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم تو حضرت کا چہرہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کیا ہے، یہ تو محبت ہے نا، یہ عزت تو اللہ دے رہے ہیں. کوئی چاہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے اور بڑا بنا کے اور عزتیں لے لوں، ارے میاں کچھ نہیں ہوتا. یہ محبتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. تو سات مرتبہ صبح اور شام کو اس کو پڑھے اور سکھائے بھی، اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی بتا دے کہ دیکھو حدیث شریف کی بات ہے یہ. اور غالباً ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے، علامہ آلوسی سید محدود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ سات مرتبہ پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سات مرتبہ اس کو پڑھو، اس کو سات مرتبہ پڑھو تو اس کی برکت سے کا کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے ہموم یعنی غموم کے لیے کافی ہو جائیں گے. ایک مضمون ختم ہو گیا. دوسرا مضمون پیش کیا تھا کہ قد افلاح، آیت مبارکہ ہے قد افلاح من تزکا، کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا، یعنی تطہیر، گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کروایا. اس تزکیے کے لیے مزکی کی ضرورت ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبتوں میں، ان کی مجالسوں میں بیٹھ کر اور ان سے صلاح اور مشورہ کر کے اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل کروایا. عادت کا رخ بدل لے، مطلب کہ مقصد کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ گناہوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا پیسہ خرچ کرنا ایک اس کی ایک صفت ہے، ایک عادت ہے. ابھی عادت بد ہے، بری عادت ہے، اس بری عادت کو بھلی عادت سے بدلنا ہے کہ وہ جو برے کام میں خرچ کر رہا ہے اب اس کو سکھایا جائے کہ اس کو اچھے کام میں خرچ کرو. ایک آدمی گانا گاتا ہے، اس کو تلاوت قرآن پاک میں لگا دو. ایک آدمی حریص ہے، لالچی ہے، اس کو دین کی لالچ میں لگا دو. اور یہ چیز، یہی وہ چیز تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے، صحابہ کی جو شانے تھی، وہ جو پہلے کفر اور ضلالت اور گمراہی اور شرک کے ساتھ تھی، اب وہ ایمان کے نور کے ساتھ جب وہ شانے ہوئی اور ایمان کی روشنی اس پر پڑی تو وہ کس مقام پر پہنچے. اب محبت ہے، ایک آدمی غیر اللہ سے محبت کر رہا ہے، کسی عورت سے، کسی لڑکے سے، اس کی محبت کے جو ریل ہے وہ اس پٹری پر جا رہی ہے جو لیلا کی طرف اور غیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو شیخ کیا کام کرتا ہے کہ اس کی پٹری کا کانٹا بدلتا ہے اور وہ جو جس رفتار سے غیر اللہ کی طرف جا رہی تھی اب وہ مولا کی طرف جا رہی ہے. منع نہیں کرے گا، رخ بدلنے کی فکر کرے گا. اسی کو تزکیہ بولتے ہیں. بری بری عادتیں، بری بری خصلتیں، بری صفات، ان کو اچھی عادتوں سے بدلوانا. یہ ہے, اسی کا نام تزکیہ ہے, اور اسی مقصد کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں, تعویذوں کے لیے نہیں, بلکہ دل اللہ تعالی کے ساتھ لگ جائے, لپٹ جائے. اور اسی لیے آیت میں آگے فرمایا وذکر اسم ربی, اپنے رب کا نام لیتے رہے. رب کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ. رب کا نام اللہ ہے نا, تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب کا نام لیتے رہے. اب بزرگان دین, مشائخ اعظم, یہ اللہ والے اپنے شاگردوں, مریدوں اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو فرماتے ہیں کہ تم اللہ اللہ کیا کرو, اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بھئی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں کوئی تروڑ مروڑ کے تو نہیں پیش کر رہا نا, سیدھی سیدھی بات. وذکر اسم ربہ, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا وذکر اسم ربک, سورہ مزمل کے اندر بھی یہ فرمایا وذکر اسم ربک, اپنے رب کا نام لیتے رہو. اذکر امر ہے, رب کا نام کیا؟ اللہ. تو بھائی اللہ اللہ کرنا, اللہ کا نام لینا, یہ کوئی بری بات ہے؟ جس کو بدعت یا دوسری چیز کہا جائے کہ یہ کیا طریقہ نکالا, کوئی طریقہ نہیں نکالا, یہ تو قرآن پاک میں صاف اور سیدھی سیدھی بات ہے نا, یہ تو اتنی آسان بات ہے کہ عام مسلمان بھی سمجھ جاتا ہے. ہاں, اب رہی بات طریقہ ذکر, طریقہ ذکر کے صاحب یہ جو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں, تو بھائی بات یہ ہے, ہاں اس پر ضرور کہیں گے, اصل میں یہ عشق و محبت کی بات ہے, یہ تو عشق و محبت کی بات ہے. ایک ماں ہے, وہ بچے کو کھانا کھلاتی ہے جوتے مار کے, اور ایک ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے ہنس بول کے, کارٹون بنتی ہے, آوازیں نکالتی ہے, بچے کو مشغول کرتی ہے, باتوں میں لگاتی ہے, کیسے کیسے کرتب دکھاتی ہے محبت میں, تاکہ بچہ اس میں مشغول ہو جائے, لیکن مقصود اس سے غذا ہوتی ہے. کھیل میں لگا کر ماں ہنسا کر وہ اس کو کھانا کھلاتی ہے, اور پھر بچہ کھانا کھا لیتا ہے, ورنہ ویسے کہا نخرے کرتا ہے. تو ایک تو تھا جوتے مار کے کھلائے, اور ایک ہنس بول کے اور محبت کے انداز میں کھلانا. تو یہ جو طریقہ ذکر ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ سکھاتے ہیں, اصل میں یہ محبت بھرا طریقہ ہے. لہذا حضرت شیر بھی پڑھتے تھے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, اللہ جل جلالہ وتعالی شان, اللہ 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 اللہ, نعرہ مستانہ خوش میائے دم, نعرہ مستانہ خوش میائے دم. معرومی فرماتے کہ اللہ آپ کی محبت کا یہ جو نعرہ مستانہ ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تابت جانا چنی می بائے دم, اے میرے جانا, اے میرے محبوب, ہمیشہ ہمیشہ مجھے اپنے اسی طرح محبت کا نعرہ لگانے کی توفیق دیجیے. نعرہ مستانہ خوش میائے دم, نعرہ مستانہ خوش میائے دم, تابت جانا چنی می بائے دم, تابت جانا چنی می بائے دم, اللہ 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 اللہ. اب یہ وہ انداز ہے ہمارے مشائخ کا اور بزرگوں کا, یہ طریقہ ہے جس میں محبت ہے, یہ محبت بھرا انداز ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. دیکھو یہ تو یہی معنی ہے نا بھائی, اسے علماء تشریف فرمائے, اس حدیث شریف کے اور کیا معنی ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو دفعہ اللہ کا لفظ استعمال فرمایا, یقال فی الارض اللہ اللہ, وہ تو چلا ذکر مراد ہے یہاں پہ کہ ذکر کرو اللہ اللہ اللہ, محبت سے نام لو سبحان اللہ. تو یہ تزکیے کے لیے چیز مفید ہے. اور بری عادتوں میں ایک چیز ہے, ایک بیماری ہے, اس کا نام ہے حرص, لالچ. یہ بھی ایک بیماری ہے, حرص اور لالچ. یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ, حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. حضرت نے بڑی عجیب باتیں فرمائی ہیں, چند ملفوظات اسی میں سے حرص کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ حرص کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے. یعنی حرص کی حقیقت کیا ہے؟ لالچ, کہ دنیا کی طرف رغبت اور دنیا کی طرف بڑھنا اور ہر وقت اس کا دھیان رہنا. اور اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں, اگر اس توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا نہ رہے گی. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا نا, شیخ کا کیا کام ہوتا ہے, شیخ کا کام اس کی عادت کو بدلنا نہیں ہے بلکہ اس کی بری عادت کو اچھی جگہ استعمال کروانا ہے. جیسے مثال دی مال خرچ کرنا, کہ وہ مال خرچ کرتا ہے, فلمیں خرید خرید کر لوگوں کو دے رہا ہے. اب اس کو سمجھایا شیخ کی صحبت سے, اب اس نے کیا کیا, کتابیں خرید خرید کر, دین کی کتابیں اقواس خرید خرید کر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا, رخ بدل گیا. کتنے ایسے لوگ جو ہمارے شیخ کی خانقاہ میں آئے تو وہ اپنے یہاں ڈانس کے پروگرام کرواتے تھے, گانے والے بلاتے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا, علماء کو بلانا شروع کر دیا. کوئی قاری آئے, قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی, ایک نعت شریف پڑھی گئی, اب بیان ہو رہا ہے. اب دیکھیے فرق بدل گیا نا, کام وہی کہ جی کیا شو, لوگوں کو جمع کرنا, اور پہلے ان کو برائی کی طرف بلایا جا رہا تھا, اب برائی سے بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہ ہے صحبت شیخ کی کرامت. اور ماشاءاللہ وہ جن صاحب کا میں کہہ رہا ہوں, اب وہ ماشاءاللہ خود شیخ بن گئے اور ان کے مریدین ہیں. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی توجہ کی برکات ہو گئی, اور ماشاءاللہ اسفار بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے, تو مقصد یہ ہوا کہ حرص اگر ہے, لالچ ہے, تو وہ جو حرص اور لالچ کی حقیقت کیا ہے, توجہ الی الدنیا, دنیا کی طرف رغبت, بس یہ بھی ملے یہ بھی ملے. اب اسی کا رخ بدل دیا, اب توجہ الی الاخرہ بنا دیا, اب آخرت کی طرف حریص ہو رہا ہے کہ اچھا وضو کروں, صلاۃ تحیت الوضو, چلو تحیت الوضو بھی پڑھ لیا, چلو مسجد میں صلاۃ تحیت المسجد, مسجد المسجد بھی, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر اللہ ہے, مال خرچ کرنے کا کوئی شوق آیا, نیک کام کا شوق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت ایمان لے کر آتے, تقریباً 40,000 سے زیادہ, تقریباً 44,000 درہم کے قریب, جو کہ اس زمانے کے کروڑوں روپے بنتے ہیں, وہ ان کے پاس موجود تھے. ان کو صرف اشارہ ہوتا تھا, اور اشارہ بھی کیا, وہ دیکھتے رہتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور مال خرچ کرنے کا مقصود کس طرف ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, صرف اشارہ تو ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ایسے مزاج شناس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو بھی سمجھتے تھے. لہذا جہاں اشارہ ہوا فوراً وہاں مال خرچ کر ڈالا. لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر ان کا جو مشرک تھا مالک وہ ان پر ظلم ڈھاتا تھا, تو آپ کی خواہش تھی کہ آزاد ہو جائے. تو ایک دن پہنچ گئے کہ بھائی اس کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس نے کہا اتنا شوق ہے تو لے جاؤ اس کو. کہا اچھا بلتا اور سودا بناؤ, کہا اپنا رومی غلام دے دو جو وائٹ کلر کا ہے, گوری چمڑی والا ہے وہ دے دو. فرمایا منظور ہے سودا, کیونکہ کالے غلام کی قیمت نہیں ہوتی تھی اور رومی غلام کی قیمت ہوتی تھی. فرمایا منظور ہے سودا. رومی غلام دیا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آ گئے. سیدنا بلال اب وہ کیا بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے کہ وہ شخص جو کہ کالی چپڑی والا غلام تھا آج ساری امت کا سیدنا بلال, ہمارا آقا بلال بن گیا. پوری امت کا آقا بن گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا سودا ہے؟ تب کیا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ فرمایا کہ گوری چمڑی اور کالا دل لے کر آیا ہوں اور کالی چمڑی اور روشن دل لے کر آیا ہوں. یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ, کیا تعریف کی کہ کالی چمڑی کے رنگ تو کالا ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن دل روشن ہے. اور وہ غلام جس کی چمڑی تو بہت گوری ہے لیکن دل سیاہ ہے, کفر کی تاریکیاں اور ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے, وہ دے کر آ گیا. اور وہ چونکہ وہ بھی چمگادڑ تھا, اندھیروں میں رہنے والا, چمگادڑ سے ملے گی. اس نے چمگادڑ نے چمگادڑ کو پسند کیا. شہباز شاہین شہباز شہباز کی دوستی کرتا ہے. اس لیے بادشاہ شاہین کو اپنا ہم نشین بناتا ہے, شہباز کو اپنا ہم نشین بنا, باز کو اپنا ہم نشین بناتا ہے, اس کو اپنی کلائی پر بٹھاتا ہے, گدھ کو نہیں بٹھاتا اگرچہ وہ بھی بہت اونچا اڑتا ہے. سبحان اللہ, ایسے اشارے کے منتظر ہوتے تھے. اب یہی ہے حرص کہ وہ جو گناہ میں خرچ ہو رہا تھا اب وہ دین میں خرچ ہو رہا ہے. لذا کیا فرمایا؟ حرص کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے. اگر اس توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا نہ رہے گی. لالچ, کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. اس لیے وہ سنا ہے نا آپ نے, ایک شخص کے پاس ایک مرغی تھی جو سونے کا انڈا دیتی تھی. اس نے ایک دن سوچا کہ روزانہ ایک انڈے کا انتظار کرو, اور انتظار کرنا پڑتا ہے روزانہ ایک انڈا ملے گا. اس نے کہا اس کا پیٹ تو انڈوں کی ہول سیل مارکیٹ لگتی ہے, لگا روزانہ ایک ایک انڈا ملے گا, چلو پیٹ کاٹو اور سارے انڈے ایک ساتھ لے لو. اب کیا ہوا کہ جب پیٹ اس کو ذبح کیا, کاٹا, پیٹ چیرا, تو اندر سے دو انڈے نکلے بس. اور اس کے بعد وہ جو انڈوں کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. اب بےچارا خود ہی انڈے دینے لگا. تو یہ ہے لالچ. کہ لالچ کیا ہے؟ کہ تھوڑی چیز پر راضی نہ ہونا, نہیں اور ملے. اور لالچ جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ قناعت سے تبدیل ہو جاتی ہے. اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرز حرصی کسے جاں سلطان اشد. کوئی آدمی اگر لالچ کرے گا کہ بس مجھے مال ملے اور مجھے یہ ملے, فرمایا ایسے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا. اور غرض قناعتی کسے جا نیم جان اشد, اگر کوئی آدمی قناعت کرے گا اپنی اللہ تعالی کی دیوی دنیا پر راضی رہے گا تو اس سے کوئی مرے گا نہیں. اور میرے پیارے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے قناعت اتنی بڑی دولت ہے کہ قناعت کی برکت سے غریب بادشاہوں سے بڑھ کے ہوتا ہے. اور فرمائے کہ لالچ اتنی بری چیز ہے کہ مالدار اور بادشاہ بھی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اب ایک آدمی غریب ہے اپنی غریبی پہ راضی ہے, کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چٹنی روٹی دی الحمدللہ, پیمنٹ والے کپڑے یا اللہ آپ کا شکر ہے الحمدللہ, جو آپ نے جس حال میں رکھا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور کسی مالدار کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا, اگرچہ مالدار یہاں کھجلی کر رہا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہنس کے فرمایا کرتے تھے کسی مولوی کے سامنے اور کسی پیر کے سامنے یہاں کھجلی کرنا حرام ہے. بھائی یہاں کیوں حرام ہے؟ ہم نے فرمایا بھائی بات یہ اس کو وسوسہ آئے گا یہ مجھے کچھ دے رہا ہے, اور ملے گا نہیں اس کو اذیت ہوگی, اور کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے کہ نہیں؟ ہنس کے فرماتے تھے ہنسا دیتے تھے سبحان اللہ. اور واللہ کوئی اللہ والا ہوگا کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, اس کی توجہ اس پر نہیں ہوگی. تو قناعت ایسی چیز ہے. اب آگے ایک معرومی ایک عجیب مثال سے سمجھاتا ہے سبحان اللہ کیا مضامین ہے, انہی مضامین کی وجہ سے تو امت فدا ان پہ. فرماتے ہیں کوزے چشم حریفہ پر نشد, کوزے چشم حریفہ پر نشد. یہ جو لالچی آدمی ہوتا ہے نا اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے, یہ با محاورہ ترجمہ کیا, یعنی لالچی آدمی کی نگاہ ہر وقت لگی رہتی ہے, اس کو بھی دیکھے گا اس کو بھی دیکھے گا, اس سے بھی کچھ مل جائے اس سے بھی کچھ مل جائے, یہی ہے نا, ہر انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ اسے ہر ایک کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے, پیٹ نہیں بھرتا اس کا. اگر اس کو کچھ مل بھی جائے نا پیٹ نہیں بھرتا کیسے. اگلے مصرے میں فرماتے ہیں تا صدف قانع نشد پورے در نشد, سبحان اللہ کیسے عجیب مثال دی. سیپ ہوتا ہے نا سمندروں کے کنارے ملتا ہے, وہ جو سیپ ہے وہ سیپ کا منہ کھل جب بارش ہوتی ہے نا اس کا منہ کھل جاتا ہے, اب وہ بارش کا قطرہ اس میں آتا ہے, اب وہ سیپ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف ایک قطرہ اس میں آ سکتا ہے. اب اگر وہ سیپ اپنا منہ کھلا رکھے تو کتنی بارش ہوتی رہے صرف ایک قطرہ اس میں آئے گا, بارش ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی بس ایک ہی قطرہ آئے گا اس میں. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب مثنوی پڑھائی تو اس شعر پر فرمایا کہ جب سیپ ایک قطرہ اس کے اندر آیا اس نے اپنا منہ بند کر لیا, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسی قطرے کو موتی بنا دیتے. تو فرمایا اسی طریقے سے جو آدمی جو اس کو مل گیا چھوٹا ہی صحیح تھوڑا ہی صحیح لیکن جب وہ اس کو مل گیا تو وہ اس تک قانع ہو گیا یعنی قناعت کر لی, اس دنیا پر وہ راضی ہو گیا, یا اللہ آپ کا شکر الحمدللہ اس دنیا پر راضی ہو گیا. تو یہی قناعت کی برکت سے وہ تھوڑی دنیا پر راضی رونا راضی رہنا اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا موتی پیدا فرما دیتا ہے, یہ ہے قناعت کی برکت. اور جب یہی حرص, اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ہے لالچ کتنی بری چیز ہے حریص ہونا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. وہ کیا فرمایا حریص علیکم، یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ تم پر حریص ہیں، تم پر لالچی ہیں. اب آپ بتائیے نبی اور لالچی ہوں؟ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. خان صاحب کو سمجھانا بڑا آسان ہے. جیسے خان صاحب کو کوئی ملا پسند ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں دا کافر ملا دے، تجدید نہیں ہے ملا پر، ملا دے. ہاں بھائی بولتے نہیں بولتے؟ ہاں بتاؤ یار، خان صاحب کچھ تصدیق تو کرو یار، کچھ منڈی تو ہلا دو. کہتے ہیں دا کافر ملا دے، کافر نہیں کافر، یہ بھی یاد رکھیے گا. اب آپ بتائیے ملا اگر کافر ہو گیا تو پھر کون بچا؟ ملا بھی کافر ہو گیا پھر کیا بچا؟ تو یہاں کافر مراد نہیں ہے، وہ کافر جو کفر کر رہا ہے وہ کافر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کی محبوبیت مراد ہے. اسی کو مزاج مرسل کہتے، صحیح ہے مولانا؟ اسی کو کہتے. تشبیہ المدح بما یشبہ الذم، یہی نکلا نا مجاز مرسل، کہ مراد تو تعریف ہے لیکن لفظ استعمال کیا برائی کا، ذم کا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تعریف کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فرمایا حریص علیکم، یہ تم پر لالچی ہیں، کس چیز پر؟ تمہاری جیب اور مال پر نہیں، بلکہ حریص. اب اس کی تفسیر دیکھیے، اب اس کا لغت سے ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی تفسیر ہے حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، تمہارے ایمان پر لالچی ہیں اور تمہارے احوال کی اصلاح پر، کہ تمہارے دین میں ترقی ہو جائے، اس پر لالچی ہیں وہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب لفظ استعمال کیا حریص کا. اس سے پتا چلا کہ گویا کہ وہ اپنی اس طلب پر زیادہ، کیونکہ حرص میں زیادتی ہوتی ہے نا، اور ہر ایک پر لارا وہ اے کفار اور اے مشرکین اور اے مسلمانوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا، وہ تمہارے ایمان لانے پر اور اس ایمان کی ترقی پر وہ بہت لالچی ہیں، کہ چاہتے ہیں تمہارا ایمان، تم ایمان لے آؤ اور ایمان تمہارا آگے بڑھ جائے. اب آپ بتائیے کیسا عجیب لفظ اور کیا استعمال، سبحان اللہ. بس مضمون ختم. اب ایک چھوٹی سی بات، ایک دو ضروری چیزیں، وہ صف بندی سے متعلق ہے. نمبر ایک بات یہ، اگر نماز کھڑی بھی ہے، یہاں تک کہ امام رکوع میں بھی ہے، لیکن مسجد میں دوڑ کر نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ علیکم بالسکینتی والوقار، کہ جب تم مسجد میں آؤ سکون سے اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ناز و ادا سے چلتے آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے جو تمہاری عام چال ہے اپنی اس عام چال سے آؤ. دوڑو مت کہ رکوع میں امام جانے لگا بس مسجد میں دوڑ شروع ہو گئی، ایسا نہ کرو، اپنی عام حالت سے چلتے ہوئے آؤ. ایک بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئی نا یہ بات، کہ مسجد میں جب آئے دوڑتا ہوا نہ آئے، اپنی عام حالت سے، چاہے نماز بھی تیار بھی ہے پھر بھی نہ دوڑے مسجد میں خصوصاً، یہ تو بے ادبی ہے. ایک بات ہو گئی. نمبر دو بات ہے صف بندی سے متعلق. امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ صف کا سب سے افضل حصہ ہے، اور دنیا میں تو کارنر کے پلاٹ کی قیمت ہے کہ کارنر کا ویسٹ اوپن پلاٹ ہو، لیکن آخرت میں جو جنت ہے، جنت کا جو درمیان والی جگہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کو وسط جنت بولتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. وہ درمیان کا پلاٹ ہے. اس لیے فرمایا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونا اس کی کوشش کرے. اور جنت کی پہلی صف مسجد کی پہلی صف جنت کی پہلی صف ہے. کتنی عجیب بات ہے, ایک آدمی مسجد میں پہلے آ جاتا ہے. بیان کی بات اور ہے, بیان کا طریقہ یہی ہے جیسے بیٹھے ہیں. ایک عام نماز کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی وقت آگے بیٹھ کے تیسری صف میں بیٹھا ہوتا ہے, پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. گویا طریقہ یہ ہوا کہ مسجد میں آنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھے اور سب بندے دائیں بھی بیٹھے بائیں بھی بیٹھے, سب لوگ دائیں طرف نہ جائیں بلکہ دونوں طرف جائیں, صف کو برابر کریں, اس چیز کا اہتمام ہو. اور ایک ضروری چیز ہے جس وقت صف بندی کی جائے, مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے. احادیث مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سو صفوفکم یرحمکم اللہ ولا تختلفوا, استو یعنی آپ نے صف بندی کی تاکید کی ہے. اور اس صف بندی کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً کی جائے اور مل مل کر کھڑا ہوا جائے, یہ بیچ میں فاصلہ رہ جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صف کے صف نماز شروع کی بیچ میں فاصلہ رہ گیا تو دوران نماز ہی برابر ہو جائے, دوران نماز ہی مل کر کھڑے ہو جائے کہ جی نماز سے پہلے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ مل کے کھڑے, لیکن جب نماز میں کھڑے ہوئے تو پتا چلا نہیں تھوڑا فاصلہ ہے, دو چار انگل کا فاصلہ ہے, تو نماز ہی میں مل جائے. یہ نماز کے لیے اس میں کوئی نہیں بلکہ اچھی ہے, یہ اس چیز کا ذرا اہتمام کیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صف بندی کا اہتمام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے. اور واللہ ہم مسلمانوں میں ہمارے مسلمانوں کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے. میں اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس دنیا کافروں سے بھی زیادہ ہے, ان کے پاس دنیا کافروں سے بھی زیادہ ہے, لیکن کیوں نظر نہیں آتی؟ سب بد انتظامی کی وجہ سے, سب بد انتظامی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کے جو جتنے قیمتی وسائل ہیں وہ سارے مسلمان ممالک میں ہیں. یہ انگریز اور ان کی معیشت یہ سب مسلمانوں کے پیسوں سے چل رہی ہے. پھر کیا بات ہے, وہ کیوں قابض ہے؟ انہوں نے صرف ہماری نا اتفاقی اور ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھایا. وہ چالاک ہے, چالاک عیار ہیں, چکر باز ہیں. اور مسلمان وہ سادہ لو ہے, اس کو حرص میں لالچ میں لگا دیا کہ دیکھو تمہیں دنیا کی ترقی کرنی ہے نا تو عورتوں کو اپنے ہاں رکھو, ریسپشنسٹ اور ان کو رکھو, پھر تمہاری دنیا کی ترقی ہوگی. اور بینکوں سے پیسہ لو تب تمہاری دنیا کی ترقی ہوگی. اور مزے کی بات ہے کہ یہ کافر بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ سود نے ہماری معیشت کی ہڈی کمر کو توڑ ڈالا. اس لیے یہ صرف جو فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری نا اتفاقی سے, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. پہلے مسلمانوں کو تقسیم کیا کہ تو عرب تو غیر عرب, تو پٹھان تو مہاجر تو سندھی تو فلاں. پھر اگر مہاجر ہے اس میں بھی تقسیم کر ڈالی, پٹھان ہے تو اس میں بھی تقسیم کر ڈالی کہ تو مسعود پٹھان ہے وہ پوپل رہی ہے, تو افغانی پٹھان ہے اور وہ دیکھ مسعود پٹھان ہے, تو برقی ہے وہ مسعود تو مسعود ہے. دیکھو اس میں بھی لڑا ڈالا نا, پھر اس میں بھی لڑا دیا کہ تو فلاں قبیلے کا ہے, تو شنگئی کا ہے اور تو فلاں کا ہے, تو یہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں فساد ہے, ساری جڑ یہی ہے نا. اور صف بندی کا بڑا دخل ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھو نا ہر مسلمان, یہاں مسلمان سب کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, کیسا اچھا کہ سارے مسلمان, کوئی یہ نہیں. ہاں البتہ ایک ادب ضرور ہے, اگر کوئی عالم پیچھے ہو تو اس عالم کو آگے کر دینا.
باپ پیچھے ہے تو بیٹے کے لیے ادب ہے کہ اپنے باپ کو آگے کر دے, بڑی عمر والا پیچھے ہے تو چھوٹی عمر والے کو اس کو آگے کر دے, یہ ادب ہے. کیسی پیاری تعلیم ہے دیکھو. لہذا عالم کو آگے کرے, یہ عالم کا پہلے حق ہے. پھر بڑی عمر والے اپنے رشتے میں دیکھا کہ میرا باپ, میرا چچا, میرا ماموں, میرا سسر اگر ہے اس کو آگے کر دے, یہ ادب ہے. سفید بال والے کا ادب ہے, اکرام ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مسائل کو سیکھنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. میرے شیخ کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جو جس بیٹے کا باپ سے تعلق ہوتا ہے, جن بیٹوں کا باپ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ بیٹے آپس میں مل کے رہتے, اور جن بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے وہ بندے بھی مل کے رہتے. بس آسان نسخہ یہ ہے کہ جی ہمارے آپس میں اتفاق کیسا ہو, ہم اللہ سے تعلق پیدا کر لیں, پھر مسلمان سارے عالم کے مسلمان ایک ہوں گے کہ بھائی میرے اللہ کا بندہ ہے, وہی دیکھے گا یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, بس اس کی اس بات پر نظر ہوگی. باقی دگا روڑا کرے, چھالا سائیں, اوکی آلے بادشاہ, ہاؤ آر یو, یہ سب تو اللہ کی زبانیں ہیں, اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محبتیں پیدا فرما دیں اور ہم سب کی اصلاح بھی فرما دیں. دعا کر لیجیے, اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو محبتوں کا ذریعہ بنا دیجیے, اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنا دیجیے, اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری شامت عمل کی جیسے جو ہم پر مصائب اور یا اللہ مصیبتیں مسلط ہیں, اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے اور تقوی عطا فرما دیجیے, اور مصیبتوں کو دور فرما دیجیے, مشکلوں کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور صالح بنا, ہمارے حکمران کو بھی نیک اور صالح بنا. اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما, جملہ اچھی صفات ہم سب کو نصیب فرما, اور بری صفات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت عطا فرما دیجئے, سلامتی ایمان, سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان, سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہم سب کو بھی, ہمارے مریضوں کو بھی شفا کلی عطا فرما دیجئے, اور ہم میں سے جس کی جو جائز حاجات اور ضروریات ہیں اپنے کرم کے خزانوں سے, غیب کے خزانوں سے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.